السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ پیج نمبر 217. اللہ تعالیٰ کے لیے صفت سماع و بصر کا اثبات یعنی ثبوت. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھ رہے تھے، اس کا سننا اور اس کی رویت دیکھنا، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اگر ہم اثبات کریں یعنی اس کو مانیں، تو نعوذ باللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے جیسی ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ انسانوں کی جیسا وہ اس کی کوئی ہو. تو یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز انسانوں کی جیسی نہیں ہو سکتی، مخلوق کی جیسی نہیں ہو سکتی، لیکن کیسی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، لہٰذا ہم اس کو ایز اٹ از مانیں گے، جو اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے جو معنی بنتا ہے. ہم خود سے اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے، نہ کر سکیں گے، نہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت السمع یعنی سننا، اور بصر یعنی اس کی بصارت دیکھنا. اس کے لیے یہاں پر جو رائٹر ہیں انہوں نے قرآن کی جو آیت لائی ہے بطور دلیل کے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سننا ثابت ہے قرآن سے، یعنی اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے قرآن میں. سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 کی پہلی ہی آیت ہم کو جو ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی یا التجا سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جدال کر رہی تھی، آرگیو کر رہی تھی، اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا. یقیناً اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ. مجادلہ جھگڑا کرنے والے کے معنی میں آتا ہے جدل و جدال، اور دلیل کے ساتھ کسی سے آرگیو کرنا اپنی بات منوانے کے لیے. اور یہاں پر اس خاتون سے مراد وہ خاتون ہے جو خولہ بنت صالبہ رضی اللہ عنہا تھی، جو اپنے شوہر کی شکایت کے لیے آئی تھی رسول اکرم کے پاس، جبکہ ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار عربوں میں یہ ایک طلاق کی صورت، ایک شکل رائج تھی، جس میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ انتی کا زہری کی امی، تو مجھے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا تو وہ طلاق بائنہ ہوتی تھی دور جاہلیت میں، یعنی اب کوئی رجوع نہیں ہے. چونکہ ان کے شوہر، انہوں نے ان کو اس طرح سے یہ جملہ کہہ دیا تھا، تو وہ روتی ہوئی آئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں تو میرے بچے ہیں اور میں اس شوہر کے بچوں کی ماں ہوں، اس نے مجھے طلاق بائن دے دی ہے، اور ابھی آپ مصروف گفتگو ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی. تو ان آیت میں دراصل یہ بات اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو صفت السماع ہے یعنی سننا، اس کا ثبوت ہم کو مل رہا ہے کہ وہ تمام آوازیں سنتا ہے، چاہے وہ جس قدر بھی دور ہوں آوازیں یا جس قدر بھی پوشیدہ ہوں، وہ آوازوں کو سنتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک صحیح سٹیٹمنٹ ہم کو ملتا ہے، ان کا جملہ کہ بابرکت ہے وہ ذات. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی سماعت نے تمام آوازوں کو گھیر رکھا ہے. میں گھر کے ایک کونے میں تھی اور اس عورت کی بعض باتیں مجھے بھی سنائی نہیں دے رہی تھیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر اس عورت کی باتیں سن لی. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت السمع ثابت ہے، یعنی وہ سنتا ہے آوازوں کو. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سننا کن معنوں میں، اس کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، سما بمانی سننا یعنی آوازوں کا سننا، اور دوسرا سما بمانی اجابت استجابت یعنی کسی دعاؤں کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرما لیا. اس کے لیے استجابت کا لفظ آتا ہے، جواب دینے کا لفظ آتا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں ہم رمضان کی آیتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھے پکارے، میں ان کے شہر سے بھی قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اجیب دعوت دائی عزت عان فلیستجیبوا لی ہے، سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے. تو ایک سننا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا آوازوں کو سننا، اور دوسرا سننا بمانی استجابت یعنی دعاؤں کو قبول کرنا. اب یہاں پر جو آوازوں کو سننا ہے اس کے بھی کئی معنی ہیں، اور وہ کیا ہے، سماع بمانی ادراک یعنی آوازوں کو سننا تو بعض وقت جب اللہ تعالیٰ آوازیں سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں نازل کی ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے وارننگ. اللہ تعالیٰ نے تمام وہ باتوں کو سن لیا جو تم مکر و فریب جو چالیں چل رہے تھے اور اس کے لیے جو تم آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے, جو باتیں کر رہے تھے, یعنی جس سے تحدید مقصود ہوتی ہے. تحدید مطلب وارننگ. ایک وہ آواز کو سننا جس سے تائید مقصود ہوتی ہے, یعنی سپورٹ کرنا, اور ایک وہ ہوتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے, یعنی وہ ہر چیز, یعنی پتا بھی گرتا ہے یا کچھ اور آواز ہوتی ہے, وہ سب جانتا ہے. جیسے کہ اب پہلا جو معنی ہے, جب اللہ تعالیٰ آوازوں کو سنتا ہے اور پھر اس کے بعد وارننگ دیتا ہے یا کرتا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتا ہے آیت نمبر 80 میں, ام یحسبون ان لا نسمع سرہم ونجواہم, کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چھپی باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے؟ یعنی وہ لوگ جو سرگوشیاں کر رہے ہیں, جو دشمن ہیں, چاہے وہ رسول کے دشمن ہوں, مسلمانوں کے دشمن ہوں یا اللہ کے دشمن ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا وہ سمجھتے کہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور سرگوشیوں کو ہم نہیں سن رہے؟ یعنی ایک وارننگ ہے کہ غلط خیال ہے تمہارا, ہم تو ہر چیز سن رہے ہیں اور ہم سب تمہاری چالوں کو جانتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں, ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کئی دفعہ, ہم جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کی کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے, کہ جب رسولوں کو بہت ستایا گیا تو ان کی قوموں نے جو ان کے خلاف سازشیں کی تھی, جو مکر و فریب کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جواب دیا عذاب کی صورت میں, جانتے نہیں جانتے ہیں آپ لوگ. ہود علیہ السلام کی مثال لے لیں. ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کتنا سمجھاتے رہے, لیکن آخر کیا ہوا؟ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا. اللہ تعالیٰ ساری باتیں سن رہا تھا ان کی قوم کی, جو وہ مذاق اڑا رہے تھے ہود علیہ السلام کا, ایسے تمام انبیاء کا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو سن کر وارن کرنا, ٹھیک ہے, یعنی تم سمجھتے کہ ہم تمہاری باتیں سن نہیں رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں اور اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں. بلکہ ایک اور اس کے سپورٹ کے لیے ہم کو ایک آیت ملتی ہے بطور دلیل. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں. تو یعنی یہاں پر بھی کیا تھا؟ وارننگ تھی یہودیوں کے لیے. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر فقرے کسے تھے نا, یہ طنز کیا تھا, ایک طرح سے مذاق جیسا بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے تحقیق ان لوگوں کی بھی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ وارن کرنا مقصود ان کو, کہ تم کیا سمجھے کہ تم اللہ کا مذاق اڑا رہے تھے, اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا ہے اور کیا اس کا بدلہ نہیں لے سکتا؟ ضرور لے سکتا ہے. تو یہ سننا ان معنوں میں کہ اب اس کا جواب عذاب کی صورت میں دیا جائے گا پھر, ہے نا, یعنی وارننگ. دوسرا سننا ان معنوں میں کہ کسی کو سپورٹ کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے کہ سورہ طہ 46 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اننی معکما اسمع و ارا. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس کے لیے جملہ کہا گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم دونوں جاؤ, بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے جانے کے لیے نا, کہ ہم فرعون کے دربار میں کیسے جائیں, وہ تو بہت ہی بڑا بادشاہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ایک طرح سے مجرم بن کر بھی نکلے تھے, ان کے قتل کے فیصلے ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہارے سپورٹ کے لیے ہم ہارون کو دیتے ہیں, اور ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا اور ان کے سپورٹ کے لیے ساتھ میں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم دونوں جاؤ, بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کیسے مدد فرماتے اپنے انبیاء کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نصرت اور حمایت کرنے کی غرض سے انہیں یہ بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, ہے نا, ایک تائید تھی, سپورٹ تھا اللہ کی طرف سے, کہ جو کچھ وہ کہیں گے اور جو کچھ ان سے کہا جائے گا وہ اسے سن رہا ہوگا, انہیں دیکھ بھی رہا ہوگا, اور جس کی طرف انہیں بھیجا جا رہا ہے اسے بھی, یعنی فرعون کو بھی, وہ کیا کریں گے ان کے ساتھ, کیا کچھ کیا جائے گا وہ اسے بھی دیکھ رہا ہوگا. سبحان اللہ, اسے ایک سپورٹ ہو جاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بچہ اب کچن میں نہیں جاتے ہیں رات میں, بچے ڈرتے ہیں کہ وہاں کا لائٹ بند ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہیں بیٹھے ہیں, تم جاؤ تو صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سپورٹ کرنا مقصود ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کو کہ تم جاؤ اس کے دربار میں, ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں, تم ہماری نظروں کے سامنے ہی ہو اور ہم تمہیں سپورٹ بھی کریں گے. تو یہ تائید, یعنی سننا بمانی تائید, دیکھنا بمانی تائید کے, سپورٹ کے. اور دوسری مثال اس کی ہے, یعنی سننا بمانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی, جس سے اللہ تعالیٰ کے محیط ہونے کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے, کہ یحیطون بشیء من کل, ہے نا, ہم آیت الکرسی میں روزانہ پڑھتے ہیں ہم, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجیہ وتشتکی الی اللہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جدال کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کر رہی تھی. یعنی پھر اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, ہر چیز اس کے احاطۂ قدرت میں ہے, اس کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے یہ. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تائید بھی کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا بھی اظہار کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں کی باتوں کا جواب تھا جو وہ لوگ چالیں چل رہے تھے، یا وہ لوگ اللہ کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے، یا جو بھی کچھ ان کا کانسیپٹ تھا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمارا یقین اور ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطے قدرت سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر کیا چیز چل رہی ہے، ہمارے دلوں کا کیا حال ہے، ہماری نیتیں کیا ہیں اور کیسی ہیں، وہ بھی وہ جانتا ہے، ہے نا۔ وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، سبحان اللہ۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم ہر بات نہیں جان سکتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ زخرف میں، ام یحسبون ان لا نسمع سرہم ونجواہم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی چھپی باتوں اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ کیوں نہیں، ان کے پاس ہمارے فرشتے لکھتے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور ثبوت کے طور پر فرشتے لکھتے بھی جاتے ہیں۔ سوچے ذرا، سبحان اللہ، یعنی کتنے سارے ثبوت جمع ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ تو سر کا معنی ہوتا ہے راز، ساتھی کے ساتھ خفیہ طور پر کی گئی بات جسے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہ سن سکے، ٹھیک ہے۔ سر راز، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، یہ راز سے قدر اونچی آواز میں ہوتی ہے، جسے چند لوگ آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہوں، یعنی ڈسکشن، کسی کے خلاف بھی ہوتی ہو سکتی ہے، کسی کے فیور میں بھی ہو سکتی ہے، نجوہ سرگوشی۔ اور ندا آواز کو کہتے ہیں ساتھی کے ساتھ بلند آواز میں کی گئی بات، اس طرح کہ وہ ایک دوسرے سے دور پکارنا، جس کو کہتے ہیں ندا۔ چونکہ یہ لوگ گناہوں کی باتیں چھپ کر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سرگوشیاں کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سرزنش کرتے ہوئے، وارن کرتے ہوئے فرمایا کہ ایحسبون ان لا نسمع سرہم ونجواہم بلا، کیوں نہیں، یعنی بلا کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے، ہم ضرور سنتے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ ہمارے فرشتے لکھتے بھی جا رہے ہیں تمہاری ساری باتوں کو۔ تو یہاں رسول سے مراد وہ فرشتے ہیں جنہیں اعمال نامہ لکھنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو چھپے ہوئے راز ہیں، سرگوشیاں ہیں، اشارے ہیں، وہ سب کچھ سنتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر چوتھی جو آیت تھی کہ اننی معکم اسمع و ارا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، خطاب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے فرماتا ہے کہ یعنی میں تمہاری باتیں بھی سنتا ہوں اور جو باتیں تم سے کی جائیں گی انہیں بھی سنتا ہوں، میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور اسے بھی جس کی طرف تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس طرح تم جو بھی کچھ کرو گے اسے بھی دیکھتا ہوں اور اسے بھی جو کچھ تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اس لیے کہ ان سے بدسلوکی اگر کی جائے گی، کال کے ساتھ کی جائے گی یا فعل کے ساتھ کی جائے گی، اگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے سن بھی لے گا، اور اگر فعل سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ بھی لے گا، سبحان اللہ۔ پھر الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ الم یعلم، یہاں پر زمین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکی کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے، نہیں، آپ کو معلوم ہے سورہ الگ کی آیت ہے یہ، ابو جہل نے رسول اکرم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت الذی ینہی عبداً اذا صلى ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولى الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو نے اس شخص کا حال دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ حق پر ہو یا وہ تقوی کی ہدایت کر رہا ہو؟ کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا شخص جھٹلا رہا ہو یا روبردانی کر رہا ہو؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور مفسرین کہتے کہ اس سے مراد ابو جہل مراد ہے، کیونکہ ابو جہل نے رسول اکرم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا تھا۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفت رویت کا اثبات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی رویت کے دو معنی ہیں، رویت بمانی علم اور رویت بمانی دیکھنا، ٹھیک ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ تو بعض جو غلط فرقے، باطل عقائد والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رویت سے مراد بس صرف یعنی دیکھنا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ویسا دیکھتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ہر چیز علم ہے، بس اس طرح سے وہ اس کا کانسیپٹ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو علم کے معنی میں آتا ہے رویت، قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معارج میں، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یقیناً وہ اسے دور دیکھتے ہیں جبکہ ہم تو اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس جگہ رویت علم کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کب آنے والی ہے، کیسے ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کہ دن ایسا جسم نہیں جسے دیکھا جا سکے۔ تو یہاں علم کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ نراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، یعنی ہم قریب سے جانتے ہیں اسے۔ پھر الم یعلم بان اللہ یرا، اور یہاں پر علم کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے اور بصری معنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جو ایک اور آیت ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم. یہاں پر اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخواست کو دیکھتا رہتا ہے. اور اس سے پہلے جو آیت آئی تھی وتوکل علی العزیز الرحیم, آپ بھروسہ رکھیں بڑے قوت والے بڑے رحم والے پر. یہاں اس جگہ رویت کا معنی کیا ہے, بصر ہے, کہ الذی یراک حین تقوم, آپ جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر علم کے معنی میں ہونا صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا علم آپ کے اٹھتے وقت بھی ہوتا ہے اور اس سے قبل بھی. اور تقلبک فی الساجدین, اس سے بھی یہ بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہاں رویت سے مراد رویت بصری ہے, یعنی دیکھنا, جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں ویسے دیکھنا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اور اس وقت بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز میں نمازیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. انہ ہو السمیع العلیم, یعنی جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت جو اللہ آپ کو دیکھتا ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے, کیونکہ کچھ فرقوں نے کیا کہا رویت کا معنی کیا ہے, صرف ادراک کرنا, یعنی تصور کرنا کہ ایسا ہو رہا ہوگا. نہیں, یہاں پر رویت کے معنی کیا ہے, دیکھنا, ٹھیک ہے, باقاعدہ دیکھنا, جو اس کا ظاہر معنی ہوگا وہی ہم لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے جو سننے کا تعلق ہے, ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دی ہے سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت, لیکن خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے ہمارا سننا بہت ہی لمیٹڈ ہے, ہمارا دیکھنا بہت ہی لمیٹڈ ہے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مخلوق کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. خالق اور مخلوق کا کوئی تصور, یعنی ہم تصور کر ہی نہیں سکتے کہ خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں. انسانوں کا دیکھنا کچھ اور دیکھنا ہے, اور یہ جو ہم کو دیکھنے کی صلاحیت یا سننے کی صلاحیت دی ہے وہ بھی کس نے دی ہے, آپ بتائیں. کیا ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم خود سے اپنے اندر سننے اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں؟ جو بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کی بینائی واپس آ ہی نہیں سکتی, ہے نا. کیا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ جو پیدائشی اندھا رہا ہو, نابینا ہو, تو کوئی انسان اس کو طاقت دے سکتا ہے کہ کچھ کر دے اور کہہ دے کہ اچھا اس کی بینائی آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم کو بھی جو سماعت اور بصارت دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ وہ ہمارے خالق نے دی ہے ہم کو, کیونکہ ہم اس کی مخلوق ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقینا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا تاکہ اسے آزمائیں, پھر ہم نے اسے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا بنایا. تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت دی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور ہماری صلاحیتیں بہت لمیٹڈ ہیں, اور ہم تو سب فنا ہونے والے انسان ہیں. کتنی زندگی ہوتی ہے ہم سب کی, ہم انسانوں کی 60 سال, 70 سال, 80, 90, زیادہ سے زیادہ 100, اس سے زیادہ تو ہم دیکھتے کہ کوئی جیتا ہی نہیں ہے, اور مرنے کے ساتھ ہی ہماری ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, اور انہوں نے اسے علم والے بچے کی بشارت سنائی. سورہ زاریات میں آتا ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, لیکن علم کامل تو اللہ کے ساتھ خاص ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا ایک علم والا, لیکن وہ علم سے مراد یہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے. علم سے مراد کیا ہے کہ جس کو اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے انسان کو, تاکہ اس علم سے مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے, اللہ تعالیٰ کی خشیت کو جان سکے, ہے نا. تو کامل علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ. اور پھر آتا ہے قرآن میں سورہ توبہ 105 میں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور کہہ دو کہ عمل کرتے رہو, ان قریب دیکھ لے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کے رسول اور دوسرے مومن کو بھی. تو یہاں پر ابن کثیر اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ مجاہد کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ ہے, یہ وعید ہے کہ انقریب ان کے اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے, اور جنہیں رسول بھی دیکھ لیں گے اور اہل ایمان بھی, اور یہ سب کچھ قیامت کے دن ہوگا, اور اسے اللہ دنیا میں بھی لوگوں پر ظاہر کرے گا. تو یہاں اس جگہ رویت علمی اور بصری دونوں طرح کی رویت کو شامل ہے, یعنی انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ صلاحیت کہ وہ دیکھ سکتے ہیں, اور جو مجرم تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسولوں کے مجرم تھے, ان کے جو برے اعمال تھے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سب کے سامنے کھول دے گا, تو باقی جو دوسرے تمام انسان ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اس کو. پھر تو اب کیا فائدے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت سماع اور رویت پر ایمان لانا, اس کے کیا فائدے ہوں گے, کیوں ہم کو ایمان لانا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کا جو دل ہے وہ گناہ کرنے سے رکتا ہے, یہ جب وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس وقت اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اپنے رب سے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے اور نیکیوں کا اجر و ثواب بھی دینے پر قادر ہے. سبحان اللہ, وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں تک سننے کا تعلق ہے تو انسان کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرا اللہ میری ہر بات سن رہا ہے, لہٰذا وہ وہی بات کرے گا جو اللہ کو پسند آئے گی, اور ہر اس بات سے دور رہے گا, بچے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی ہو, ہے نا. جیسے ایسے جملے, ہائے ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آ پڑی ہیں, مصیبتوں نے تو میرا گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے, مجھ پر ہی آنی تھی یہ مصیبت, یہ سب جملے نہیں کہے گا انسان. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. یہ ناشکری والے جملے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو چیلنج اور اس کے خلاف والے جملے ہیں, تو ایسے جملے نہیں کہے گا انسان پھر. تو بات سمجھ میں آئی کہ کتنے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر ایمان رکھنے کے, کہ وہ سمیع ہے, السمیع ہے, البصیر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہمیہ فرقہ ہے یا اور بھی جو دوسرے فرقے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو ایسی صفات ہیں جس میں مکر, فریب, جو کہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہوتا ہے, تو کیا ہم ان صفات کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے موصف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی وہ دشمن بھی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چالیں چل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جو بھی چالیں وہ اللہ کے خلاف یا رسول کے خلاف کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تیز ہے, وہ ان سب پر نظر رکھتا ہے, وہ ان کی چالوں کو پھیرنے والا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے محال, مکر اور قید, یہ لفظ بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. محال شدید المحال کا لفظ آتا ہے, وہ سخت سزا دینے والا ہے, اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ سخت تدبیر کرنے والا ہے. اور عثمانی کی روح سے محال ہیلے سے ہے, ہیلا ہم کہتے ہیں, ہیلے بہانے ہم کہتے ہیں, جس کا مطلب ہے دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہیلا گیری سے کام لینا, یعنی کوئی نہ کوئی ایسے چارہ جوئی کرنا جس سے دشمن ڈیفیٹ ہو جائے. اور مکر کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ایسے چھپے ہوئے اسباب اختیار کرنا کہ دشمن کو احساس بھی نہ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو مکر کا لفظ ہے, مکر, مکر و فریب ہم جس کو کہتے ہیں, کہیں یہ قابل تعریف ہوتا ہے اور کسی جگہ قابل مذمت ہوتا ہے, یعنی ایکچوئل یہ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر وہ مکر کرنے والے کے مقابلے میں ہو تو قابل تعریف ہوگا, یعنی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو اور غلط طریقے سے کسی کی دشمنی پر اتر آیا ہو, تو اس کے خلاف اگر آپ کوئی تدبیر کریں گے تو پھر یہ مثبت معنوں میں ہوگا, پازیٹو معنی میں قابل تعریف ہوگا. کیونکہ جو سامنے والا جو غلط کام کر رہا ہے, آپ چونکہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, صحیح کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو پھر آپ صحیح رائٹ ہیں آپ. اور اگر یہ اس کے علاوہ کسی اور موقع پر ہو تو قابل مذمت ہوگا اور خیانت کہلائے گا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو صرف مقابلے اور تقید کی صورت میں موصف کیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے کب یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا ہے؟ جب دشمن بری چالیں چلتے ہیں تو ان کی چالوں کو روکنے کے لیے, ان کی تدبیروں کو عکارت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ وہ مکرو و مکرم و مکرنا مکرم و ہم لا یشعرون, سورہ نحل آیت نمبر 50. انہوں نے بھی خوب چالیں چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ سمجھ نہیں رہے تھے, ان کو شعور نہیں تھا. وہ یمکرون و یمکر اللہ, وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. اللہ رب العزت کو مکر کے ساتھ علی الاطلاق موصف نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ایسا کرتا ہی نہیں ہے جان بوجھ کر. ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے, وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, وہ کیوں زبردستی اپنے بندوں کے خلاف چالیں چلیں گے؟ اس کو کسی کے خلاف چالیں چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ لفظ ہم اللہ کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ چالیں چلتا ہے, نعوذ باللہ, نہیں, بلکہ تدبیر کے معنوں میں. جب اللہ کے لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو تدبیر کے معنوں میں لیں گے اور پازیٹو معنوں میں آئے گا, کیونکہ وہ دشمنوں کا جواب دے رہا ہے. جو اللہ نے اپنے رسول بھیجے اور رسولوں کے خلاف جو دشمن چالیں چلتے تھے, تو وہ ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, ان کو روکنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر فرماتا ہے. تو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ مکر کرنے والا ہے, نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو نہ ہی کسی بھی وجہ سے, نہ تسمیہ کے طور پر, اور اس طرح یوں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ قائد مکر کرنے والا ہے, نہ خبر کے انداز میں کہا جا سکتا ہے, نہ ہی تسمیہ کے انداز میں. تو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا, یعنی کتاب میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک وہی کام جو ہے لائق ستائش بھی ہوتا ہے اور لائق مذمت بھی, یعنی منفی معنوں میں بھی آتا ہے, مثبت معنوں میں بھی آتا ہے, پازیٹو میننگ بھی ہے اس کے اور نگیٹو بھی. تو اللہ تعالیٰ کو نگیٹو معنوں میں اسے موصف کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ جو فرماتے کہ وہ اللہ خیر الماکرین, اللہ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہت بہتر ہے, تو یہ وصف کمال ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امکر الماکرین نہیں بلکہ خیر الماکرین فرمایا, یعنی اس کا مکر صرف خیر ہے, لہٰذا اسے خیر الماکرین کہنا درست ہے. اسی طرح مقابلے کے موقع پر بھی اسے مکر سے موصف کرتے ہوئے یوں کہنا درست ہے, اللہ تعالیٰ مکر کرنے والوں کے ساتھ مکر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں بھی فی الحال کیا ہو رہے ہیں کہ ایک غلط معنوں میں مکر کر رہے ہیں، ایک مثبت معنوں میں مکر کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اللہ مکر کرنے والوں کے ساتھ مکر کر رہا ہے، لیکن ویسے اللہ تعالیٰ کو اس نام سے موصف کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور دوسری آیت ہمیں ملتی ہے کہ وہ مکر ہوں وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے. یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اتری تھی آیتیں، آپ کو معلوم ہوگا، جنہیں قتل کرنے کی غرض سے یہودیوں نے بہت ساری سازشیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو ناکام بنایا، انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا اور ان میں سے کسی ایک پر ان کی مشابہت ڈال دی، اور وہ شخص تھا جس نے انہیں قتل کرنے کی سازش میں مین رول ادا کیا تھا. جب یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ان کے پاس آئے تو اس وقت انہیں اوپر اٹھا لیا گیا، اور اتنی دیر میں دوسرے لوگ بھی اندر آ گئے. انہوں نے کہا وہ شخص تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کی تھی، اس کو ہی ان کی شکل کا بنا دیا گیا. تو جو لوگ آئے تھے ان کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے اسی کو پکڑ لیا. اس نے کہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ تو ہی عیسیٰ ہے، اور یہ اس لیے کہ اس پر عیسیٰ بن مریم کی مشابہت ڈال دی گئی تھی. لہٰذا انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو عیسیٰ بن مریم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اور اس طرح اس کا مکر خود اس کے لیے ہی جان لیوا ثابت ہوا. اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. پھر مکر کے بارے میں جو تیسری آیت ہم کو ملتی ہے، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہیں رکھتے. یہ صالح علیہ السلام جیسے بستی میں رہ کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ کی اطاعت کرنے کا کہہ رہے تھے، عبادت کرنے کا کہہ رہے تھے، اس میں وہ لوگ جو بدنصیب ایسے تھے جو ایک دوسرے سے کہنے لگے تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، تم اللہ کی قسمیں اٹھاؤ کہ ہم اس صالح پر اور اس کے ساتھی پر ضرور شب خون ماریں گے، یعنی رات میں اندھیرے میں حملہ کریں گے دھوکے سے. ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون، اور پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے ساتھیوں کے ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنی بات میں سچے ہیں. لا حول ولا قوت الا بالله. کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تو رات کا انتظار کرنے کے لیے ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، تو غار کا راستہ بند ہو گیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكْرُ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا. مکرن کو دونوں جگہ یہاں پر نکیرہ میں لائے گئے ہیں، جو کہ تعظیم کے لیے، یعنی انہوں نے بہت بڑا مکر کیا اور ہم نے اس سے بھی بڑا مکر کیا، یعنی ان کی تدبیر خود انہی پر اکارت گئی ہو گئی. پھر جو چوتھی آیت ہم کو ملتی ہے اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، سورۃ طارق، بے شک وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں اپنی کر رہا ہوں، یعنی کفار مکہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے. یعنی وہ لوگ کیا کر رہے تھے، مکہ والے، کے رسول اکرم کے خلاف بھی اور آپ کی دعوت کے خلاف بھی لوگوں کو متنفر کر رہے تھے، اور ایسی ایسی تدبیریں کر رہے تھے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان سے کہیں بڑی اور بھاری تھی. کفار مکہ کے مکر کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور جب کافر لوگ تمہارے بارے میں یہ تدبیریں کر رہے تھے کہ وہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں. آپ کو معلوم ہوگا ہجرت مدینہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کے مکر و فریب کو انہیں پر الٹ دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ رسول اکرم ان کی آنکھوں کے سامنے نکل گئے، لیکن ان کو پتہ تک نہیں چلا. ان لوگوں نے آپ کی دعوت سے جان چھڑانے کے لیے تین تجاویز تھیں، انہیں قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا مکہ سے باہر نکال دیا جائے. اور ابلیس سے لہین بھی آیا تھا اس مشورے کے وقت، دار الندوہ میں جب مشورہ ہو رہا تھا، اور ابو جہل کی صورت میں یا اس نے کسی اور کی صورت میں آ کر مشورہ دیا تھا، اور اس نے رسول اکرم کو قتل کر دینے کی رائے کو سب سے بیسٹ مشورہ قرار دیا تھا. ابلیس نجدی شیخ کے روپ میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا قریش مکہ کے 10 قبائل سے 10 نوجوانوں کا انتخاب کیا جائے، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دے اور محمد پر حملہ آور ہو کر انہیں ایک بار ہی قتل کر ڈالے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ان 10 قبائل میں ان کا خون رائے گا ہو جائے گا، بنو ہاشم ان جوانوں میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کر سکیں گے، اس وقت وہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور تمہاری جان اس سے چھوٹ جائے گی. اس پر وہ کہنے لگے یہ رائے بڑی اچھی ہے، وزنی ہے. اور پھر ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا اور انہوں نے یہ خفیہ تدبیر کی، مگر اللہ کی تدبیر اس سے بہتر ثابت ہوئی. وہ اس طرح کے مشرقین مکہ اپنے یہ بیکار ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جو 10 جوان تھے وہاں پر ان کے سروں پر خاک ریت ڈالتے ہوئے حفاظت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکل گئے. اور اس وقت آپ تلاوت کر رہے تھے وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت ہے. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا، بس وہ دیکھ نہیں سکتے. وہ رسول اللہ کا انتظار کرتے رہے اور آپ انہیں ان کی نظروں کے سامنے سے کہیں دور نکل گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چل سکا، سبحان اللہ. تو یہاں کہنا درست ہوگا کہ اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر پر بھاری ثابت ہوئی، اس لیے کہ اس نے ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا. اور اپنے رسول کو ان کے درمیان سے بحفاظت نکال لیا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. سبحان اللہ. تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف جو قیدا کا لفظ آ رہا ہے, اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر سے کہیں بڑی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت اور مدد کرنے والوں کے لیے اسی طرح تدبیریں کیا کرتا ہے اور انہیں سپورٹ یعنی تائید اور نصرت سے نوازتا ہے. جیسے کہ کذالک کدنا لیوسف, اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے, یعنی ہم نے ایسا کام کیا جیسے یوسف اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا انسان پر بہت ہی بڑا فضل ہے, عظیم فضل, کہ وہ اسے اس کے دشمن سے اس قسم کے خفیہ تدبیر کے ساتھ محفوظ رکھے. تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر قیدہ کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک سنگل صفت ہے یا اس کا نام ہے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب قیدہ کا لفظ آتا ہے تو کس وجہ سے آتا ہے؟ دشمنوں کی چالوں کو الٹنے کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سپیریئر ہے, ان پر حاوی ہے. اگر وہ چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مثبت چال, مثبت تدبیر فرماتا ہے اور ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیتا ہے. یہ قدرت کاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا ہے, اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. الحمدللہ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی مکر, قید اور محال, اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ تو دشمن پر غلبہ حاصل کرنے اور اس کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے خفیہ تدابیر کرنا. ان سے اگر کوئی اچھا کام مقصود ہو تو یہ اچھی ہوتی ہے, محمود ہوتی ہے, ورنہ مذموم. جیسے کہ علی رضی اللہ نے عمرو بن ود کو دعوت مبادرت دی, جب وہ میدان میں اترا تو علی رضی اللہ چلا کر کہنے لگے میں دو آدمیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں اترا. اس پر عمرو نے پیچھے مڑ کر دیکھا, ابھی اس نے گردن موڑی تھی کہ انہوں نے اس کی گردن پر اس زور سے تلوار کا وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. تو اب بہانے کے بظاہر تو یہ دھوکہ ہے لیکن جائز اور قابل ستائش ہے, کیونکہ جنگ چل رہی ہے تو جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے. کیونکہ یہ آدمی علی کو عزت دینے یا مبارکباد پیش کرنے کے لیے نہیں آیا تھا میدان میں, بلکہ وہ اس لیے اترا تھا کہ انہیں قتل کر دے. لہٰذا علی نے ان کے خلاف تدبیر کی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. تو مکر, قید اور محال اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہیں جن کے ساتھ اسے علی الاطلاق موصوف کرنا جائز نہیں. یعنی آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مکر ہے, نعوذ باللہ, نہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ کرنے پر قادر ہے لیکن مثبت پہلوؤں میں. تو کیونکہ یہ کبھی قابل تعریف ہوتی ہیں یہ صفات, کبھی قابل مذمت ہوتی ہیں. قابل تعریف ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا جا سکتا ہے, جبکہ دوسری صورت میں نہیں کیا جا سکتا. جیسے اس طرح کہا جا سکتا کہ اللہ خیر الماکرین, اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اللہ ماکر بالماکرین, اللہ تدبیر کرنے والوں کے ساتھ تدبیر کرتا ہے. اور استہزاء بھی, استہزاء کا لفظ آتا ہے نا, کہ کہاں آیا تھا یہ لفظ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ کہ استہزاء, مذاق اڑانا, سورہ بقرہ میں ہے نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. اور منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی لہو لعب جو ہے, وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, اور ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا ہے. تو اہل سنت اللہ تعالیٰ کے لیے ان معنی کا اس بات اللہ سبیل الحقیقہ کرتے ہیں, جبکہ جو تحریف کرنے والے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو موصف کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. ان کے نزدیک یہ مشاقلہ لفظیہ کے باب سے ہے, یعنی یہ لفظ ان کا معنی الگ الگ ہے. جس طرح کہ رضی اللہ عنہم وردو ان, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. مگر ہم کہتے کہ تمہارا یہ موقف ظاہری نص اور اجماع سلف کے خلاف ہے. یعنی جو تحریف کرنے والے لوگ ہیں, جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں, وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح سے. تو ہمارے سامنے خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا کوئی قول ایسا نہیں ملتا جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مکر, قید, استہزاء, خدا سے ان کے حقیقی معنی مراد ہیں. ان لوگوں نے قرآن پڑھا اور اس پر ایمان لائے, انہوں نے اس بات کو, اس کے معنی کو دوسری طرف منتقل نہیں کیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس معنی کو تسلیم کیا, یعنی صحابہ نے تسلیم کیا اس معنی کو اور اسے باقی رکھا, اور یہ اجماع ہے, یعنی سب اس پر متفق ہیں, جس کے بارے میں ہمارے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے بھی ظاہر کلام کے خلاف کچھ منقول نہیں ہے, اور نہ ہی یہ منقول ہے کہ اس نے رضا کی تفسیر ثواب کے ساتھ اور قید کی سزا کے ساتھ کی ہو. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ تم کہتے کہ اس پر سلف کا اجماع ہے مگر وہ اجماع ہے کہاں, اس کا جواب یہ ہے کہ نصوص کے ظاہری مفہوم کے خلاف ان سے کچھ منقول نہ ہونا ہی اجماع کی دلیل ہے. یعنی جو معنی صحابہ نے لیے وہی ہم لیں گے, اور یہی اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ اس کے خلاف کوئی ہم کو کسی کا جملہ ملتا نہیں ہے. یعنی صحابہ نے یا تابعین یا تبع تابعین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں ثابت نہیں کر سکتے یا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام صفات نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ صفات ہم کب لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مکر ہے, نعوذ باللہ, نہیں. اللہ تعالیٰ مکر کرنے والے کے خلاف مکر کرتا ہے, یعنی وہ چالیں چلتے ہیں تو وہ تو منفی معنوں میں چالیں چلتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ مثبت پہلو میں ان کے چالوں کے خلاف تدبیر کرتا ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, ان کی تدبیروں کو الٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ قدرت کاملہ صرف اللہ تعالیٰ میں ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ صحابہ نے جب اس کے کوئی اور معنی نہیں لیے, صحابہ نے ان باتوں کا انکار نہیں کیا, تو ہم بھی انکار نہیں کر سکتے. یہی اجماع ہے اصل میں. ان صفات سے کیا ہمیں مثبت باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ اگر صفت مکر پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور اور شریعت کے خلاف جو ہیلا بہانے کرتے ہیں لوگ, اس سے باز رہتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ الحمدللہ تمام مسلمان پھر شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے, ہیلے بہانے سے کام نہیں لیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے. جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزیں ہیں جو شریعت میں ہمارے لیے نافذ کی گئی ہیں, تو ہیلا جوئی سے ہم کام نہیں لیں گے. اگر جو لوگ جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر اور جلدی تدبیر کرنے والا ہے, تو وہ یقیناً ان تمام برے کاموں سے باز آ جائیں گے. کیونکہ بعض وقت انسان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا, مگر وہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہوتا, لہٰذا پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس سے باز رہتا ہے, دور رہتا ہے. اور اس کی مثالیں ہم کو خرید و فروخت میں یا ہماری زندگی میں ملتی رہتی ہیں. جیسے کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص سے قرض کے طور پر 10,000 روپے مانگے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے, مگر آپ کو اس کے عوض 12,000 روپے واپس کرنا ہوں گے, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ سود ہے اور حرام ہے, لہٰذا وہ کیا کرے گا؟ اس سے بچے گا. لیکن اگر وہ کوئی چیز ایک سال کے ادھار پر 12,000 روپے میں فروخت کرے اور بیچنے والا اور لینے والا ان کے درمیان معاہدہ بھی ہو جائے, پھر وہ خریدار سے مطالبہ کرے کہ مجھے یہ چیز نقد کے طور پر 10,000 میں فروخت کر دے, اور وہ اس قیمت میں اسے فروخت کر دے, اور پھر ان کے درمیان اس حوالے سے تحریری معاہدہ بھی ہو جائے, تو بظاہر تو یہ بے درست ہے, مگر یہ ہیلا ہے. جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ اس کے لیے 10,000 کے عوض 12,000 لینے جائز نہیں ہے, تو اس نے ایک چیز 12,000 میں ادھار فروخت کر کے اسے 10,000 نقد میں خرید لی. تو یہ ہیلے سے سود لینا ہوا اصل میں, ٹھیک ہے, ہیلے بہانے سے سود لینا ہوا. تو بعض وقت انسان کیا کرتا ہے, ایسے ہیلا جوئی پر مبنی کام کرتے رہتا ہے اور اس کو اپنائے رکھتا ہے, اس لیے کہ لوگوں کو ان میں کوئی قابل اعتراض چیز نظر نہیں آتی, مگر وہ اللہ کے محارم کے خلاف ہیلا سازی کر رہا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس قسم کے ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے, مگر جب پکڑنے پر آتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. تو سود خوری کی وجہ سے اس کے مال و زر میں اضافہ تو ہو سکتا ہے, مگر اس کا انجام غربت اور افلاس کی صورت میں سامنے آتا ہے. کیونکہ لوگوں میں جملہ مشہور ہے کہ ہیلا جوئی میں زندگی گزارنے والا فقیر ہو کر مرتا ہے. پھر نکاح اور طلاق کے معاملے میں بھی کچھ لوگ ہیلا سازی سے کام لیتے ہیں, جیسے کہ کچھ لوگوں نے نکاح حلالہ کو جائز قرار دے دیا ہے. جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اب وہ شرن اس کے لیے اس وقت حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی دوسرے آدمی سے شادی نہ کرے, یا وہ اسے خود پھر وہ طلاق نہ دے دے دوسرا آدمی, مگر اس کے پاس اس کا کوئی دوست آیا اور اس کے ساتھ اس شرط پر نکاح کر لے کہ وہ اس کے ساتھ جمع کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا, اور پھر اس نے اس کے ساتھ ایک رات گزاری, اس کے بعد اسے طلاق دے دی. جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو پہلے شوہر نے اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر لی. اب بظاہر تو یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی, لیکن در حقیقت حلال نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ ہیلا ہے, یہ ہیلا سازی ہے اصل میں. جو حلالہ کرواتے ہیں نا ہمارے یہاں پہ, تو ایکچولی وہ حلالہ ہے ہی نہیں, حلال ہوتی ہی نہیں ہے وہ بیوی اس کے لیے, پہلے شوہر کے لیے. تو جب ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خیر الماکرین ہے اور وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے, تو جتنے بھی ایسے جو ناجائز کام ہیں, جو حرام کام ہیں شریعت کے خلاف ہیلا جوئی سے کروائے جاتے ہیں, تو اس سے پھر کیا ہوگا, انسان کوسوں دور رہے گا. یعنی ایسے ہیلے بہانے کر کے اگر وہ کوئی ناجائز کام کو اپنے لیے جائز کرتا ہے, تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرے گا, اس کے خلاف ایسے ہی پھر اس کو سزا دی جائے گی, اس شخص کو یہ گھیر لیا جائے گا اس کو. تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ ان تمام جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات آئی ہیں, جو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف چالیں چلتا ہے, تو ایکچولی یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ہم کو مزید احساس دلاتی ہیں. اگر ہم اس کا انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ خفیہ چالیں چلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کر سکے گا, نعوذ باللہ, ہے نا, ایسے ہی ہوگا نا. پھر تو ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آپ سمجھیں اس بات کو اب کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں کہ وہ مکر کرنے والوں کے ساتھ مکر کر رہا ہے, خفیہ چالیں چلنے والوں کے ساتھ وہ ان سے بہتر تدبیر کرتا ہے, تو اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہمارا, کیونکہ ورنہ تو پھر دشمن چالے چلتے رہیں گے اور پھر سمجھے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا, نعوذ باللہ, ایسا ہو جائے گا پھر وہ, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیریں کرتا ہے مثبت معنوں میں, اور وہ اس پر قادر ہے کہ جو بھی دشمن اللہ اور اس کے رسولوں کے خلاف تدبیریں کریں گے, چالیں چلیں گے, اللہ تعالیٰ ان سب پر حاوی ہے اور وہ ان سے بہتر تدبیر کر کے ان کی چالوں کو ڈیفیٹ کر دے گا. سبحان اللہ. پھر اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوا یا نہیں آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ بھی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے, وہ بھی ہر چیز کو گھیرے ہوئے محال ہے, شدید المحال. تو الحمدللہ یہ چیپٹر بھی ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب اس کا اگلا ایک دو چیپٹر ہم دیکھ لیں گے, پھر یہاں تک آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا سمجھے, فرسٹ لیول کا, لیول ون عقیدے کا. الحمدللہ, بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرا, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.